لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وارواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب صلوات. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. صلوات پڑھے محمد والا. عزاداران مظلوم کربلا، ولایت و حاکمیت امام معصوم کے عنوان سے بتوفیق الہی آج کی 8ویں مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. اس کلی عنوان کے ذیل میں آج کی گفتگو کا موضوع ہے جہاد. کربلا حسین ابن علی ابن ابی طالب سید الشہداء علیہ السلام کا جہاد ہے. کربلا حسین کا جہاد ہے. انکا جاہدت فی اللہ حق جہاد، گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدا کی راہ میں جہاد کیا جیسا جہاد کرنے کا حق تھا. چونکہ یہ عبارت زیارت امین اللہ کی یہ مبارک عبارت، یہ تمام ائمہ کے لیے صدق کرتی ہے، اس لیے یہ بات واضح ہے کہ جس بھی امام نے جس مقام پر زمان و مکان کی قیود اور شرائط کے اعتبار سے جس شکل میں بھی جہاد کیا، وہ جہاد جہاد حق تھا، حق ادا کیا جہاد کا. وہ جو افراد یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ امام غلطی پر ہیں، وہ افراد یہ بات نہیں جانتے تھے کہ عالم ترین اور مدبر ترین ہستی اگر کوئی سرزمین پر موجود ہے تو وہ یہی امام معصوم کی ہستی ہے. اور تمام تر مخالفتوں کے باوجود جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے خروج کیا اور کربلا برپا ہوئی تو یہ بات ثابت ہوئی کہ یہی کربلا تھی جس نے آج اسلام کو بچایا. بلکہ یوں کہیے یہ وہ کربلا ہے جس نے انسانیت کو بچایا ہے. انسانیت جس نے بچائی ہے اسے کربلا کہتے ہیں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بہرحال چونکہ زمانہ ایسا ہے تو یقیناً فتنے بھی ہوں گے. اس موضوع پر کبھی اعتراض نہ کیا گیا, لیکن آج کہا جاتا ہے کہ ہر کربلا یعنی کیا, ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے. کربلا فقط ایک تھی, ایک ہی رہے گی. تو ہم نے کب اس سے انکار کیا, کربلا ایک ہی, ایک ہی رہے گی. فرق آئیڈیالوجی کا ہے, فرق نگاہوں کا ہے, فرق نظریے کا ہے. کس نگاہ سے انسان کربلا کو دیکھ رہا ہے؟ جس نے کربلا کو زندہ دیکھا, جس نے کربلا کو زندہ جانا, اس نے اس کی آنکھوں میں ہمیشہ پھر کربلا رہی, اور جس نے کربلا کو تاریخ کے صفوں میں ڈھونڈا, کتابوں میں ڈھونڈا, وہ فقط 1400 سال پہلے کھویا رہا. جس نے کربلا کو زندہ جانا, جس نے کربلا کو رگ حیات جانا, اس شخص نے کربلا کو اپنے اندر ضم کیا, پھر وہ شخص کربلائی کہلایا. پھر وہ جس معاشرے, جس زمان, جس مکان میں, جہاں جہاں سے گزرا, اس کے وجود سے وہ نور ساتے ہونے لگا جو کربلا کو زندہ کرتا چلا گیا. اسے کہتے ہیں کربلائی, اسے کہتے ہیں مولائی. اور پھر اس کی ساری زندگی جہاد فی سبیل اللہ ہو گئی. جہاد کی ایک تعریف آپ کی خدمت میں پیش کی, یعنی کلی جہاد, حق کے دفاع میں جو عمل کیا جائے, جو دشمن حق کے مقابلے میں انجام دیا جائے, اسے جہاد کہتے ہیں, اسے جہاد کہتے ہیں. جہاد کی چند اقسام ہیں, جہاد بالعمل, جہاد بالقلم, جہاد بالعلم, جہاد بالنفس. یہ تمام اقسام اس کلی جہاد کے ذیل میں آتی ہیں. یعنی یہ جو اصلی جہاد ہے, اس کے ذیل میں یہ تمام جہاد کی اقسام ہیں. ممکن ہے کہ ایک جہاد, جو جہاد بالسیف ہے, تلوار کا جہاد, وہ سال میں ایک مرتبہ ہو, یا ممکن ہے سال میں چند سالوں میں ایک مرتبہ بھی نہ ہو, لیکن جو اصلی کلی جہاد ہے یہ سال کے 365 دن ہے, 24 گھنٹے ہے. اس بات کا باور ہونا ضروری ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا جہاد کشتی بنانا ہے. کیوں؟ کیونکہ جناب نوح نے کشتی بنا کر حق کی طرف دعوت دی باطل کے مقابلے میں. یہ جناب نوح کا جہاد تھا. جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑ کر خدا کی وحدانیت کا استدلال کیا, یہ جناب ابراہیم کا جہاد تھا. جناب موسیٰ کا عصا جناب موسیٰ کا جہاد ہے. فرعون کے ضعف کا اثبات کیا اور خدا کی قدرت کا اثبات کیا باطل کے مقابلے میں, یہ ہے جہاد. جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, اور وہ جو یہودیت کا انحراف ہے اسے باطل کر کے خدا کی حقانیت کا اثبات کر رہے ہیں، یہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جہاد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام، پیغمبر اکرم نے متعدد جنگیں کی تاکہ مدینہ کی سرزمین پر ایک محکم اسلامی ریاست قائم ہو سکے، یہ پیغمبر کا جہاد تھا۔ لیکن ایک مرتبہ جب پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے گئے، امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر کائنات کا جب دور آیا تو جہاد کا معنی ایک مرتبہ 180 کے زاویے پہ تبدیل ہو گیا، کیونکہ اب تک مقابلہ ہو رہا تھا، جہاد ہو رہا تھا کفر سے، لیکن امیر کائنات کے مقابلے میں جو شخص آ کر، جو فرد آ کے کھڑا ہوا ہے، وہ ہے منافق۔ اب اسٹریٹجی کو تبدیل کرنے کا وقت تھا، امیر کائنات کا مقابلہ ہے منافقین سے۔ علی نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا، کمر کو محکم کیا اور منافقین سے جہاد کے لیے آمادہ ہوئے۔ یہ وہ 25 سال ہیں امیر کائنات کے کہ جو تقریباً ہماری زندگی سے اوجھل ہیں۔ علی کو یا تو ہم غدیر میں دیکھتے ہیں یا علی کو ہم 35 ہجری میں جمل میں دیکھتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ یہ 25 سال علی کے، جس نے اسلام کو مضبوطی اور استحکام بخشا، یہ کہاں ہے؟ کیونکہ جب یہ 25 سال ہماری آنکھوں میں روشن ہوں گے تو پھر جو آج کا جوان ہے، جب وہ آج کا جو بچہ ہے جو جوان ہوگا، تو وہ علی کے ان 25 سالوں کو دیکھ کر جب جوان ہوگا تو اسے مطلب سمجھ میں آئے گا کہ جہاد کہتے کیسے ہیں۔ پھر وہ اس زمانے کی روش کو سمجھ سکے گا کہ دشمن کے مقابلے میں جہاد کیا کیسے جاتا ہے۔ اس لیے 25 سال کا روشن ہونا بہت ضروری ہے۔ اور علی ان منافقین سے، کفار سے، منافقین سے جہاد میں بہترین طریقے سے کامیاب ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مرتبہ حملہ تھا اسلام کی جڑوں پر۔ کیونکہ منافق کبھی بھی سامنے حملہ نہیں کرتا، منافق ہمیشہ جڑوں میں حملہ کرتا ہے۔ حملہ ہوا اسلام کی جڑوں پر، اور علی کا ایک شغل ہے باغبانی، اور باغبان یہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ جڑوں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، اور ان کی حفاظت کر کے اسے ایک ہرے بھرے درخت میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے، یہ باغبان جانتا ہے۔ اس دفعہ علی کے کاندھوں پر خیبر کے دروازے کا بوجھ نہیں تھا، اس دفعہ علی کے کاندھوں پر اسلام کے درخت کا بوجھ تھا۔ جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا پچھلی کچھ گفتگو میں، کہ یہ منافقین تھے، یہ یہود تھے جو علی کو اول سے دیکھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر علی کو کہاں کہاں بلند کر رہے ہیں، اور یہ جانتے تھے کہ اگر یہ شخص قدرت پا گیا، اس کے ہاتھ میں حاکمیت اسلام آ گئی، تو ان کے جو حاکمیت جہانی کے خواب ہیں وہ چکنا چور ہو جانے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال ایجاد ہو کہ یہود تو حاکمیت جہانی کے خواب میں تھے، یہ منافقین کا نام کیوں لے رہے ہیں آپ؟ تو عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، آج کا منافقین کہاں ہیں؟ آج کے منافقین کہاں ہیں بخوبی جانتے ہیں آپ۔ منافقین اسلام کس منطقے میں زندگی گزار رہے ہیں؟ آج کہاں موجود ہیں؟ نام سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ذہن میں آ نہیں رہا اس جگہ کا نام۔ یہ منافقین آج بھی اس باطل نظام کی مدد کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اس حاکمیت جہانی کے خواب میں شریک ہیں۔ کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جب وہ حاکمیت جہانی باطل کی قائم ہوگی تو کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہوگا. اس وقت کا منافق بھی دقیقاً یہی کام کر رہا تھا. وہ اس حاکمیت جہانی کا اس لیے ساتھ دے رہا تھا تاکہ جب یہ حاکمیت جہانی تشکیل پائے تو کچھ ہمارے بھی نصیب میں آئے. علی اس بات کو اچھے سے جانتے تھے, علی اس کو پہچان رہے تھے, علی سمجھ رہے تھے کہ حملہ کہاں کیا جا رہا ہے. اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ آج بھی تو کوئی حاکمیت جہانی کی کوشش کر رہا ہے, حاکمیت جہانی حق, کوئی ہے جو زندہ ہے 1200 سالوں سے جو حاکمیت جہانی اسلام قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو اس کے بھی تو مددگار موجود ہوں گے, ہے کہ نہیں؟ کیا ان مددگاروں کی مخالفت کرنے کی ضرورت ہے یا ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ علی کو 10 ہجری کے بعد تنہا کیا گیا. علی کے اطراف میں جو افراد تھے, علی کو ان افراد سے تنہا کیا جا رہا ہے تاکہ ایک مرتبہ یہ جو حاکمیت جہانی اسلام قائم ہونے جا رہی ہے, ہم اس کے ستونوں کو, اس عمارت کے ستونوں کو توڑ سکیں. مقدماتی بحث ہے لیکن اصلی موضوع میں بارد ہونے جا رہا ہوں. علی جانتے تھے مقابلہ کس سے ہے, اس لیے علی نے اس مرتبہ تلوار سے کام نہیں لیا بلکہ اس مرتبہ علی نے بصیرت اور منطق سے کام لیا. ایک شخص یہودی علی کے پاس آیا اور کہا کہ ابھی تو تمہارے پیغمبر کا کفن تک خشک نہیں ہوا تھا کہ تم دست و گریبان ہو گئے. علی کا جواب سنیے, کہتے ہیں ابھی تو تم دریائے نیل سے نکل کر تمہارے پاؤں تک خشک نہ ہوئے تھے کہ تم نے موسیٰ سے بت مانگ لیے. علی جانتے ہیں جواب کیسے دینا ہے, علی جانتے ہیں یہ کون ہیں جو اسلام پر کس جگہ پہ حملہ کر رہے ہیں. علی ان کے اسکول آف تھاٹ کو جانتے ہیں, علی ان کی آئیڈیالوجی کو سمجھ رہے ہیں, اس لیے جواب بھی اسی حساب سے ہے. کام کیا جا رہا تھا کہ علی کے اطراف کو خالی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. عمار یاسر علی کے اصحاب میں سے ہیں. 10 ہجری کے بعد جب حکومت اسلامی, ظاہری حکومت اسلامی قائم ہوئی تو کچھ اصحاب نے, کچھ افراد نے مل کر فیصلہ کیا کہ جو اعتراضات ہیں ان کو کاغذ پر لکھا جائے اور دربار میں لے کے جایا جائے اور کہا جائے کہ ہمارے اعتراض ہیں, حکومت صحیح سمت میں نہیں جا رہی ہے. عمار یاسر بھی ان افراد میں شامل تھے. دربار کی طرف گئے, کوئی خبر آئی ہوگی, سب افراد عمار یاسر کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. اکیلے کھڑے ہیں عمار یاسر سامنے دربار کا دروازہ, لیکن یہ غلام علی ہے, اس نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, اس نے علی سے عہد کیا ہے, اس کا عہد خدا سے ہے. دربار میں داخل ہوئے, اپنے اعتراضات رقم کیے, نصیحت کی, جواب یہ دیا گیا کہ اس شخص کو یہیں پر مارنا شروع کر دو. عمار یاسر کو مارنا شروع کیا گیا. یہ جواب کسے دیا جا رہا تھا جانتے ہیں؟ جانتے ہیں یہ علی کا نمائندہ ہے, یہ جواب علی تک پہنچایا جا رہا تھا کہ نصیحت کرنے کی کوشش نہ کرنا, اپنے اعتراضات کو دربار تک لانے کی کوشش نہ کرنا. اور لکھا تاریخ کی کتابوں نے کہ عمار یاسر اس ظلم کے بعد ایسے مرض میں مبتلا ہوئے کہ جب تک زندہ رہے اس مرض میں رہے, اور پھر یہ کہتے تھے کہ میں وہ ہوں جسے قریش نے مارا ہے, ایک مرتبہ اسلام لانے پر اور ایک مرتبہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر پر. یہی مخالفت تھی عمار یاسر کی جو ان افراد کی دشمنی کا باعث بنی. مجمع الزوائد میں علی ابن ابو بکر حیثمی نے اس روایت کو لکھا کہ اسی مخالفت کی بنا پر عمار یاسر کو جنگ صفین میں تنہا کیا گیا تھا تاکہ دشمن عمار یاسر کو گھیر کر مار سکے. سنی روایت آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. اور پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ عمار تمہیں ایک ستمگر گروہ قتل کرے گا. یہ ستمگر گروہ لشکر شام میں نہیں تھا فقط، یہ ستمگر گروہ ملت اسلام میں بھی موجود تھا. ایک نے عمار کو مارا اور ایک نے عمار کو پیش کیا کہ وہ مار سکیں، بالکل اسی طرح کہ جیسے حسین کو اس لشکر نے قتل کیا اور لشکر اسلام میں کوفیوں نے حسین کو اس لشکر یزید کے ہاتھ میں پیش کیا کہ وہ مار سکیں. اگر کوفی کربلا میں موجود ہوتے تو کوئی حسین تک نہیں پہنچ سکتا تھا. ابو ذر علی کے صحابی ہیں، ابو ذر کا داخلہ ممنوع تھا دربار میں. ایک قریشی شخص نے ایک صحابی سے گفتگو کی اور کہا کہ ابو ذر کو دربار میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے. اجازت لی گئی، ابو ذر داخل ہوئے، ایک گوشے میں جا کے بیٹھ گئے. ایک مرتبہ کعب الاحبار ایک شخص ہے جو بہرحال یہودی ہے اور اسلام میں مسلمان بن کے داخل ہوا تھا، اس کا فتویٰ دیا گیا، اس کا فتویٰ ذکر کیا گیا. ابو ذر حق کے نمائندے ہیں، خاموش نہیں بیٹھے، اعتراض کیا. اور جہاں ابو ذر نے اعتراض کیا، اس قریشی شخص، اس صحابی نے قریشی شخص سے کہا، جانتے ہو کیا وجہ تھی کہ ابو ذر کو دربار میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا؟ یہ وجہ تھی، تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے. ابو ذر کو شام بھیج دیا گیا. شام میں ابو ذر نے تبلیغ شروع کی، انفاق کی تبلیغ شروع کی. علی کے پیروکار ہیں، علی کے شاگرد ہیں. ایک مرتبہ شب کی تاریکی میں، چونکہ ابو ذر نے جب تبلیغ شروع کی تو شامیوں کے دلوں میں ابو ذر محبوب ہو گئے، ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں حاکم شام نے 1000 دینار ابو ذر کو بھیجے تاکہ مغلوب کیا جا سکے. ابو ذر ٹھہرے علی کے عاشق، ابو ذر نے علی سے درس لیا ہے. 1000 کے 1000 سکے اسی رات انفاق کر دی. خبر پہنچی حاکم شام تک. یہ ابو ذر کا جواب تھا حاکم شام کو کہ علی کے غلام کو خریدنے کی کوشش نہ کرنا کبھی. خبر پہنچی، جان گیا کہ یہ ابو ذر کا یہاں رہنا خطرناک ہے. واپس مدینہ بھیجا گیا، مدینہ سے ربضہ کے مقام پر بھیجا گیا جو کہ صحرا تھا، اور ابو ذر وہیں شہید ہو گئے. داستان آپ جانتے ہیں. علی کے اطراف کے لوگوں کو حذف کیا جا رہا تھا. یہ کون افراد تھے جو علی کی ولایت کو پر کامل یقین رکھتے تھے؟ یہ وہ افراد تھے جو علی کی آئیڈیالوجی کو سمجھتے تھے. یہ بوزر تھے، یہ مقداد تھے، یہ میسم تھے، یہ مالک تھے. کون ہے مالک؟ جو وکیل علی ہیں. وکیل علی کہنا آسان ہے، ثابت کرنا مشکل ہے. آج جو ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے وکیل ولایت علی، خون جگر دینا پڑتا ہے مالک کی طرح، تب جا کے وکیل ولایت علی بنتا ہے. مالک نے خون جگر دیا ہے، تبھی تو علی نے کہا کہ اب رہتی دنیا تک کوئی ماں مالک جیسا پیدا نہیں کر سکتی. یہ ہیں علی کے اصحاب. علی کو تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور ایک مرتبہ ایک نئی روش سے کام لیا گیا، سنیے گا. ایک شخص جس کا نام ہے عبداللہ بن سبا، یہ یہودی شخص ہے، اس کا اصلی نام ہے ابن سوئے حمیری، اس کو اسلام میں داخل کیا گیا. اس شخص نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کہ اس نے قرآن کو تحریف کرنا شروع کیا. جیسے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ کعب الاحبار جس طرح فتاوے دے رہا تھا، یہ وہ شخص تھا کہ جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ شیعت یہاں سے آغاز ہوئی. شیعان علی در حقیقت عبداللہ ابن سبا کے ماننے والے ہیں. تاریخی مطالب عرض کر رہا ہوں، شاید تھوڑی گفتگو سنگین ہو لیکن معلوماتی اور نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس کا بتلان آسان ہے کیونکہ پیغمبر کے دور میں ہی، پیغمبر کے زمانے میں ہی علی کے ماننے والے شیعان علی کہلاتے تھے، اور یہ شخص پیغمبر کے دور کے بعد کا شخص ہے، عبداللہ بن سبا. تو ممکن نہیں ہے کہ اس کے ماننے والے شیعہ کہلائیں. لیکن اس نے جو ایک کام کیا، اس نے لوگوں کے درمیان علی کے لیے الوہیت کا نظریہ دیا کہ علی الہ کا مرتبہ رکھتے ہیں. یہ وہ تحریف تھی جو اسلام میں ایجاد کی گئی، اور اسی کے ماننے والے غالی کہلائے. جو غالی افراد ہیں جو غلف کرتے ہیں علی کی شان میں، یہ وہی افراد ہیں کہ جو اس کے ماننے والے تھے. اس کی مثال، اس شخص کی مثال بالکل مسیحیت میں ایک شخص ہے جس کو کہتے ہیں پولس. اگر کسی نے تاریخ مسیحت پڑھی ہو تو اس کی مسیحت کی تاریخ میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے پولس. یہ یہودی شخص تھا، اس کو اسلام میں، اس کو مسیحت میں داخل کیا گیا. کس ہدف سے؟ تاکہ مسیحت کو تحریف کیا جائے. یہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہا تھا، عیسیٰ نے مجھ پر تجلی کی اور کہا کہ تم میرے ماننے والوں کو، میرے پیروکاروں کو کیوں اذیت پہنچاتے ہو. وہیں سے میرا ایمان منقلب ہوا اور میں عیسیٰ پر ایمان لایا، اور اسی دن عیسیٰ نے مجھ سے کہا، عیسیٰ مسیح نے، کہ آج سے تم امت پر ہماری طرف سے حجت ہو، ہم نے تمہیں اپنی امت پر رسول قرار دیا. اس کا کام تھا تحریف، اور تسلیت کا نظریہ مسیحت میں یہیں سے آیا کہ خدا تین ہے. ٹرینیٹی کا نظریہ جو ہے، تین خدا ہیں اور یہ تینوں ایک ہیں. اور مسیحت سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کا اثبات کریں تو کہتے ہیں پہلے ایمان لاؤ پھر سمجھ میں آئے گا. پہلے سمجھو پھر ایمان نہ لاؤ، بلکہ پہلے ایمان لاؤ پھر سمجھ میں آئے گا کہ تسلیس کا نظریہ کیا ہے. بہرحال اس سے رد ہو رہا ہوں. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے تحریف کی مسیحت میں، اور ایسے افراد آج بھی آپ کو نظر آئیں گے آج کے زمانے میں جو اسلام میں تحریف کر رہے ہیں، واضح طور پہ نظر آئیں گے آپ کو. ان افراد کا ہدف کیا ہے؟ در حقیقت قرآن کو تحریف کر دیں. اور جب یہ عبداللہ ابن سبا اور کعب الاحبار جیسے افراد اسلام میں داخل ہوئے تو علی ابن ابی طالب نے اپنے سب سے بڑا جہاد کا آغاز کیا. مولانا نے سب سے پہلے قرآن کو جم کیا، اور جم کرنے کے بعد علی نے تلاوت کا اہتمام کیا، کیونکہ قرآن قلوب سے مٹایا جا رہا تھا. علی نے اصلی قرآن کو جمع کیا اور ایک مرتبہ کہا کہ تلاوت کا اہتمام کیا جائے تاکہ ذہنوں سے قرآن حذف نہ ہو سکے. یہ علی کا جہاد ہے. اور اس کے بعد وہ کام جو پیغمبر نے کیا، پیغمبر نے قرآن کی حفاظت کی، اور ساتھ ساتھ پیغمبر جب سے اسلام آیا اور اسلام آنے سے پہلے دعوت ذو العشیرہ سے پیغمبر ایک اور کام کر رہے ہیں، یہ بھی پیغمبر کی سنت ہے. پیغمبر مستقیماً از اول علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، دعوت ذو العشیرہ میں وصی قرار دے رہے ہیں، ہجرت میں بستر پر سلا کے جا رہے ہیں، اپنا امین بنا کر جا رہے ہیں، خیبر میں بھی علی ہیں، خندق میں بھی علی ہیں، بدر میں بھی علی ہیں، حنین میں بھی علی ہیں، ہر جگہ علی ہیں، اور پھر غدیر تک علی 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 ہیں. یہ پیغمبر کی سنت تھی. امیر کائنات نے یہی کام کیا. علی نے، جملہ سنیے گا، علی نے علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیا. اب یہ میں نے عمدن کہا ہے علی نے علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیا، میں نہیں کہہ رہا علی نے خود شخص علی کے بیان فضائل بیان کرنا شروع، بلکہ علی نے علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، یعنی علی نے امامت کے فضائل بیان کرنا شروع کیے تاکہ امامت کا مفہوم ذہنوں میں تحریف نہ ہونے پائے، تاکہ امامت جو جہاد کر رہی ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں واضح ہو جائے. اور میں آج اپنی گفتگو کو بہرحال فضائل کی حد تک تھوڑا کم رکھوں گا، کیونکہ مجھے 8 محرم ہے، ذکر پسر علی ہے، فرزند علی ہے. کچھ فضائل اس حوالے سے بھی بیان کرنے ہیں. بہرحال امیر کائنات نے دو طریقے سے
اس تحریف کی اور اس باطل کے نظام کی مخالفت کی، اس کے خلاف جہاد کیا، ایک قرآن کی حفاظت کی اور ایک امامت کے فضائل بیان کیے۔ تو علی ایک اصول دے کر جا رہے ہیں کہ جب جب اسلام کی حفاظت کرنی ہے تو قرآن سے بھی تمسک رکھو اور اہل بیت سے بھی، جو پیغمبر نے فرمایا انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ علی بھی پیغمبر کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، علی قرآن کو بھی حفظ کر رہے ہیں، امامت کے مقام کو بھی حفظ کر رہے ہیں، یہ علی کا اصلی جہاد ہے۔ بہرحال اس پر گفتگو انشاءاللہ کل کی گفتگو میں جاری رہے گی، لیکن 25 سال علی نے اس کے خلاف جہاد کیا ہے۔ علی کا جہاد ان 25 سالوں میں زبان کی ذوالفقار سے ہے، علی کا جہاد معرفت اور درایت کی ذوالفقار سے ہے، علی کا جہاد رفتار اور گفتار کی جہاد تلوار سے ہے، ذوالفقار سے ہے۔ علی نے سکوت کیا ہے لیکن علی خاموش نہیں ہے، علی خانہ نشین ہے لیکن دروازے بند کر کے نہیں بیٹھے ہیں گھر میں، علی جہاد کر رہے ہیں۔ اور اسی جہاد کا نتیجہ تھا کہ کربلا میں بھی 72 نے علی کی سنت پر جہاد کیا، اور اس جہاد کی کا سب سے بڑا مصداق تھے حسین، اور اس کے بعد تھے اس جہاد کا مصداق تھے عباس۔ عباس کربلا کی شجاع ترین ہستی کا نام ہے۔ کون ہے عباس؟ عباس وہ ہیں جو مطیع امام ہیں، عباس وہ ہیں جو اپنے امام کی نظروں کے حساب سے عمل کرتے ہیں، عباس وہ ہیں جو ادب میں، احترام میں، اطاعت میں بالا ترین مقام پر ہیں۔ کربلا میں عباس کا جہاد تلوار سے نہیں تھا بلکہ عباس کا جہاد صبر کا جہاد تھا، کربلا میں عباس کا جہاد اطاعت کا جہاد تھا۔ وہ ہستی ہے جس کے لیے جب مولا نے عباس کو گھوڑے پر سوار کیا ہے تو ایک جملہ کہا، ارکب بنفسی انت یا اخی، سوار ہو جاؤ بنفسی انت یا اخی۔ امام معصوم ہے، امام فرما رہے بنفسی انت یا اخی، قربان ہو جائے حسین تم پر میرے بھائی عباس۔ امام نے، امام معصوم نے پوری تاریخ میں امامت نے یہ جملہ کسی کے لیے نہیں کہا ہے جو امام نے حضرت عباس کے لیے کہا ہے، حسین قربان ہو جائے تم پر، امام قربان ہو جائے، امام کی جان قربان ہو تم پر اے عباس۔ یہ ہے مقام عباس۔ جب شمر ملعون مولا عباس کے لیے امان نامہ لے کر آیا تو عباس کے وجود میں وہ جاہ و جلال تھا کہ عباس نے شمر کی طرف نگاہ تک نہ کی، عباس بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے دشمن سے، وجود جاہ و جلال سے لبریز تھا عباس کا۔ لیکن ایک مرتبہ جب امام حسین نے کہا عباس شمر کا جواب دو تو کہا جو حکم میرے آقا، جو حکم میرے آقا۔ جواب دیا کہ لعنت ہو تجھ پر اے شمر، میں تیرے عزائم کو جانتا ہوں، پلٹ جا۔ کربلا میں عباس کی تلوار چمک رہی تھی گردنیں اڑانے کے لیے، عباس کا دست مبارک تلوار کے قبضے پر تھا، لیکن ایک مرتبہ جب امام نے کہہ دیا کہ نہیں تو عباس نے کہا جو حکم میرے امام۔ ایک مرتبہ جب عباس امام سے اجازت لینے آئے ہیں اور کہا کہ مولا میرا سینہ تنگ ہے، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اس دشمن کو دیکھ کر، مجھے اذن دیں، اذن وغا دیں تاکہ میں میدان جاؤں اور اس دشمن کا خاتمہ کروں، یہ عباس کا عزم تھا۔ لیکن امام نے کہا کہ نہیں عباس، عباس تم میرا لشکر ہو. امام جانتے ہیں کہ لشکر وجود نہیں رکھتا, فقط عباس باقی ہیں اور حسین, لیکن امام کہنا چاہ رہے تھے عباس تم عین لشکر ہو, جب تک تم باقی ہو حسین کی جان میں جان باقی ہے, میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا جنگ کی. جب تک عباس باقی ہیں, عباس موجود ہیں, حسین مطمئن ہے, حسین کے دل کو سکون ہے. روایت نے لکھا کہ ایک مرتبہ جب اکبر کا لاشا آیا ہے نا, تو سکینہ خیمے سے دوڑتی ہوئی آئیں, چلاتی ہوئی آئیں کہ بابا بھیا کو کیا ہوا؟ حسین آگے بڑھے, کہا سکینہ کچھ نہیں بیٹا, صبر کرو, اکبر خدا کے پاس گئے ہیں. عباس زینب کو دلاسا دے رہے ہیں, حسین زینب کو دلاسا دے رہے ہیں, حسین اہل حرم کو دلاسا دے رہے ہیں, حسین صبر کی تاکید کر رہے ہیں. لیکن ایک مرتبہ جب حسین علقمہ سے پلٹے ہیں تو حسین کا حال عجیب ہے. مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے بچے آستین میں سر رکھ کے گریہ کرتے ہیں نا زار زار, جب حسین علقمہ سے پلٹے ہیں تو حسین نے آستین میں سر رکھ کے زار زار گریہ کیا ہے. حسین کا حال عجیب ہے جب علقمہ سے پلٹے ہیں. ایک مرتبہ آئے, تلوار کو اٹھا کے ایک طرف پھینکا, خیمے کی طرف گئے, عمود خیمہ کو گرایا, اور ایک مرتبہ کہا کہ اگر فاطمہ ہوتی تو حسین جاتے اور فاطمہ کے زانو پر سر رکھ کے زار زار گریہ کرتے. اور ثابت ہوا حسین سیدھے بڑھے زینب کے خیمے کی طرف, زینب کے زانو پر سر رکھ کے زار زار گریہ کیا. ادھر زینب کہتی وائے عباس وائے عباس, ادھر حسین کہتے وائے عباس میرے عباس کو مجھ سے چھین لیا. حسین کو وقت لگا خود کو قابو کرنے میں, حسین بے حال تھے, لیکن ایک مرتبہ جب خود کو قابو کیا تو دوڑے گھوڑے کی طرف, گھوڑے پر سوار ہوئے, تلوار کو نکالا, تلوار کو گھماتے جاتے دشمن کی طرف دوڑتے جاتے اور کہتے جاتے کہاں فرار کر رہے ہو ظالمو, حسین حسین سے تم نے عباس کو چھین لیا, واپس پلٹو حسین کا مقابلہ کرو. کیا چھن گیا تھا حسین کے ہاتھوں سے؟ عباس آئے, میں نے اپنی گفتگو کو تمام کی, عباس آئے, حسین سے اذن بغا مانگا. ایک مرتبہ خیموں سے آواز آئی اعلی تش اعلی تش اعلی تش. امام نے کہا عباس جاؤ مشک لے کر جاؤ, ایک مشک پانی لا دو, بچوں کی پیاس کو بجھا دیا جائے. یہ بچے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ امو ہمیں پیاس لگی ہے کیا پانی مل سکتا ہے, نہیں, بچوں کی پیاس کی شدت اتنی تھی کہ بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے, کہہ رہے تھے اعلی تش اعلی تش اعلی تش. عباس اس خیمے کی طرف بڑھے جہاں مشکیں ہوتی. سنیے گا, بس میں نے اپنی گفتگو تمام کی, مولا قبول کرے, کچھ عرائض کچھ مصائب آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں, اگر مولا کی اجازت ہوئی تو ضرور عرض کروں گا, اگر ہمت ہوئی آپ سنیے گا, اگر جرأت ہوئی تو بیان کروں گا. عباس اس خیمے کی طرف گئے, عباس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ننے ننے بچے اپنا دامن اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے سینے کو کربلا کی ریت پر رکھ رہے ہیں, کیونکہ اس خیمے میں کچھ نمی تھی, بچے چاہ رہے تھے سینوں میں کچھ نمی سے ٹھنڈک پہنچ جائے, پیاس کا یہ عالم تھا کہ چلا رہے تھے اعلی تش اعلی تش اعلی تش. عباس سے اب برداشت نہ ہوا, باہر آئے, اذن لیا, مشک کو کاندھے پر ٹانگا, نیزہ اٹھایا اور فرات کی طرف دوڑے. 4,000 کا لشکر موجود تھا, عباس کی راہ میں رکاوٹ ڈال دی, عباس نے حملہ کیا, لشکر منتشر ہوا, عباس فرات تک پہنچے, مشک کو بھرا اور ایک مرتبہ چلو میں پانی لیا اور یہ کہہ کے پھینک دیا کہ اگر حسین کے بچے پیاسے ہیں تو عباس پانی کیسے پی سکتا. عباس واپس پلٹے, لشکر نے صف آرائی کر لی, تیر آمادہ نیزے آمادہ. عباس کا فقط ایک ہدف تھا کہ اس مشک کو کسی طرح سکینہ تک پہنچا دیں, اس مشک کو حسین کے بچوں تک پہنچا دیں. عباس نے حملہ کر دیا, لشکر منتشر ہوا, راستہ بنا, عباس نے گھوڑے کو دوڑا دیا, لشکر پیچھے سے حملہ آور ہوا. ایک مرتبہ عباس کا ایک دست قلم کیا گیا, عباس نے مشک کو اٹھا کر دوسرے کاندھے پر رکھا, دوسرا بازو قلم کیا گیا. عباس نے مشکو اٹھا کر زین پر رکھا, دانتوں میں دبایا. عباس نے دوڑنا شروع کیا, گھوڑا دوڑ آیا خیمے کی طرف. عباس کی نگاہیں فقط خیمے کی طرف تھیں. ایک مرتبہ ایک تیر چلا, مشک پر آ کر لگا, مشک سے پانی بہنا شروع ہوا. عباس کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں. ایک مرتبہ جب مشک خالی ہوئی, عباس نے گھوڑے کو روک دیا. عباس نے گھوڑے کو روک دیا. ایک تیر چلا سیدھا عباس کی آنکھ میں آ کر لگا. عباس نے سر کو ہلانا شروع کیا, تیر نہ نکل پایا. سوال کیا کہ عباس کے بازو نہیں تھے کہ تیر نکال سکتے؟ ہاں, عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے. عباس نے سر کو جھکایا, گھٹنیوں میں تیر کو دبانا چاہا کہ تیر نکال سکیں. ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھا, ایک گوڑ سے لے کر آگے بڑھا. میں نہیں جانتا ایک گوڑ کا وزن کتنا تھا, فقط اتنا جانتا ہوں میری طرف دیکھیے گا, گوڑ سے لے کر آگے بڑھا. اس حصے کو کہتے ہیں ام الراس, سر کے جلو حصے کو کہتے ہیں ام الراس. عباس کا سر سینے سے لگا ہوا تھا, یہ گھڑ سے لے کر آگے بڑھا, گھڑ سے عباس کے ام الراس پر مارا. عباس کا سر سینے میں متصل ہو گیا, اور دیکھیے گا میری طرف, یہ گھڑ سے مارا تھا, یہ تلوار نہیں تھی جس سے فقط خون بہتا. جب گھڑ سے عباس کے سینے پر لگا, عباس کا سر پھٹا نہیں ہے, عباس کا سر اس طرح سے کھل گیا. عباس کا سر سینے سے متصل ہے, مغز کے ٹکڑے بہنا شروع ہوئے. عباس کے چہرے پر عباس کا مغز بہنا شروع ہوا, ٹکڑے بہتے جاتے. یہاں سے آواز دی, السلام علیک یا ابا عبداللہ, میرا آخری سلام ہو آقا. حسین نے گھوڑے کو دوڑایا, حسین جو ہی عباس کے سرانے آئے, حسین جو ہی عباس کے سرانے آئے, وہاں سے صدا بلند ہوئی, خیموں پر حملہ کر دو. اس سے پہلے حسین جب بھی جاتے کوئی نہ کوئی خیموں کی حفاظت کو ہوتا, لیکن اب حسین تنہا ہے. ایک مرتبہ عباس کے لاشے پر آتے, اور اب جب خیموں کی طرف سے آواز اٹھی کہ دشمن لشکر حملہ آور ہوا, ادھر حسین واپس پلٹے. جیسے ہی واپس پلٹے, دیکھا دشمن درندوں کی طرح عباس کی لاش پر ٹوٹا. حسین واپس عباس کی لاش کی طرف پلٹے, ادھر دیکھا دشمن نے دوبارہ لشکر آرائی کی. حسین واپس پلٹے, کبھی عباس کی لاش پر آتے, کبھی خیموں کی طرف جاتے, کبھی عباس کی لاش پر, کبھی خیموں کی طرف. اسی اثنا میں ایک مرتبہ عباس کی لاش سے اتنا دور ہو گئے کہ واپس پلٹنے کا موقع نہ ملا, دشمن عباس کی لاش پر ٹوٹ پڑا. کسی نے عباس کا کرتا اتارا, کسی نے عباس کی انگوشتر, کسی نے نعلین اتاری. حسین دیکھ رہے تھے عباس کا لاشا پامال ہوتا رہا, عباس کا لاشا پامال ہوتا. آخری جملہ, آخری جملہ سنیے گا, عباس کا لاشا پامال ہوتا رہا. حسین واپس پلٹے, خیموں کی حفاظت کی. ادھر عباس کا سر تن سے جدا کیا گیا. جب لشکر میں لے کے آیا گیا تو ایک شخص نے دیکھ کر کہا, اے احمق, اس طرح سے مارتے ہیں کیا؟ اس طرح سے سر کو متلاشی کرتے ہیں؟ اس طرح سے حملہ کرتے ہیں؟ کہنے لگا, کیا ہوا؟ کہا, تم جانتے ہو اب اس سر کو نیزے پر بلند نہیں کیا جا سکتا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر نیزے کو گردن سے وارد کیا جاتا تو سر اتنا کھل چکا تھا کہ سر سے باہر نکل جاتا. اس نے کہا, احمق, اس طرح نہیں مارتے. ایک مرتبہ دشمن میں ایک شخص نے آواز دی, آ, میں جانتا ہوں ایسے سر کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. میری طرف دیکھیے گا, آخری جملہ, مولا آپ کے پرسے کو قبول کرے. ایک مرتبہ عباس کے سر کو اٹھایا, عباس کے سر کو ترچھا کیا, نیزہ رخسار سے وارد کیا. ایک جگہ سے نیزہ وارد ہوا, دوسرے رخسار سے باہر, عباس کا سر ہوا میں بلند. علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہ منقلب ینقلبون.